السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
وزیراعظم کی ایران کے رہبر اعلی سے ملاقات. دورے کے دوران ایران سے گیس درامد کرنے کے منصوبے کی تکمیل پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
5 ہفتے سے جاری عام انتخابات کا سلسلہ ختم. آخری مرحلے میں بنارس سمیت 41 نشستوں پر پولنگ ہوئی. ووٹوں کی گنتی 16 مئی کو. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان طالبان نے اعلان کے مطابق پیر کے روز سے ملک بھر میں کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یمن میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. اور نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 اسکول طالبات کو دکھایا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے جو ایران کے دورے پر ہیں، پیر کے روز تہران میں ایران کے رہبر اعلی سید آیت اللہ خامنائی کے علاوہ ایرانی صدر اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. وزیراعظم کے دورہ ایران کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. اس سے قبل ہفتے کو ایران پہنچنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ایران کے صدر حسن روحانی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر اتفاق کیا تھا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ گیس پائپ لائن کا یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہے اور وہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ایران سے گیس درامد کرنے کے اس مجوزہ منصوبے پر اس سے قبل پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ کیونکہ تہران کو کئی عالمی تعزیرات کا سامنا ہے، اس لیے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درامد سے پاکستان بھی ان پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے، جس کے بعد بظاہر دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا. تاہم ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں نے گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے. علاقائی امور پر نظر رکھنے والی تجزیہ کار ڈاکٹر شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کئی دشواریوں کے باوجود دونوں ملک توانائی کے شعبے میں تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں.
پاکستان ایک بہت ہی شدید جو ہے انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی انتہائی ضرورت ہے اور ایک بالکل پرفیکٹ جو ہے ریلیشن شپ ہے کہ ایران کے پاس انرجی ہے، گیس ہے اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. یہ بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کچھ تو بالکل اکنامک ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، پائپ لائن کے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے ہماری طرف وہ ہے، پرائسنگ کا ایشو ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. تو وہ مسائل ایسے ہیں کہ جو دونوں ممالک جو ہے اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے تھرو حل کر سکتے ہیں.
پاکستان اور ایران میں حالیہ انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی قیادت کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں، منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی طور پر رقوم کی منتقلی کو روکنے سے متعلق مفاہمت کی یادداشتیں شامل ہیں. رواں سال فروری میں ایران کے 5 سرحدی محافظوں کو ان کی ملکی حدود کے اندر سے شدت پسند گروپ جیش العدل نے اغوا کر لیا تھا. یہ تنظیم ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں سرگرم ہے. اس واقعے کے بعد ایران کے حکام نے الزام لگایا تھا کہ شدت پسند اس کے سرحدی محافظوں کو اغوا کر کے مبینہ طور پر پاکستان کی سرحدی حدود میں لے گئے ہیں، لیکن پاکستان تواتر سے یہ کہتا رہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستان کی حدود میں کبھی نہیں لایا گیا. ایران کی جانب سے اس بارے میں الزام تراشی کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. تاہم بعد ازاں اعلیٰ سطحی روابط میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں کی گئیں. ایک سرکاری بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بعض شدت پسند عناصر دو طرفہ تعلقات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. پاکستانی وزیر اعظم اور ایران کے صدر حسن روحانی نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے طول و عرض میں جاری انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. اس مرحلے میں کئی اہم نشستوں پر کاٹنے کا مقابلہ ہوا. انتخابی منظرنامے کی رپورٹ نئی دہلی سے سہیل انجم پیش کرتے ہیں.
بھارت کے عام انتخابات جو کہ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے 5 ہفتے سے جاری تھے، پیر کے روز ختم ہو گئے. 9 مرحلوں پر مشتمل اس طویل انتخابی مہم کے پہلے مرحلے میں 7 اپریل کو ووٹ ڈالے گئے اور 12 مئی کو آخری مرحلے میں 41 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی. 16ویں لوک سبھا کی تشکیل کے لیے ہونے والے اس الیکشن میں اصل مقابلہ بی جے پی کی قیادت والے NDA اور کانگریس کی قیادت والے UPA کے مابین ہے. انتخابی جائزوں کے مطابق توقع ہے کہ بی جے پی مرکز میں برسر اقتدار آئے گی اور 10 سال سے جاری کانگریس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. بی جے پی کی جانب سے نریندر مودی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ کانگریس نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی امیدوار نہیں اتارا. البتہ راہل گاندھی کانگریس کی جانب سے مستقبل کے امیدوار کی حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں. پیر کے روز جن حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں انتہائی شہرت یافتہ حلقہ بنارس کا بھی ہے. نریندر مودی بڑودا کے ساتھ ساتھ بنارس سے بھی امیدوار ہیں، جہاں ان کا مقابلہ عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال اور کانگریس کے اجے رائے سے ہے. اجے رائے جب ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ پہنچے تو ان کے کرتے پر کانگریس کے انتخابی نشان ہاتھ کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس پر بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے ان کی شکایت کی. کمیشن نے شکایت کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی. انہیں نوٹس بھی ارسال کیا گیا ہے. اجے رائے نے اپنے اس قدم کا دفاع کیا اور کہا کہ انہوں نے صرف کرتے پر نشان چسپا کیا ہے، ہاتھ میں لے کر پرچار نہیں کیا. انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا،
اگر جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا ہے یا جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، جان کر میں نے نہیں کیا ہے، اور اگر نروچن آیوگ کوئی نوٹس دے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے.
لیکن بنارس سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ مرلی منوہر جوشی نے، جو کہ اس بار کانپور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اسے ایک معمولی بات کہہ کر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ کانگریس کا انتخابی نشان ہاتھ ہے، تو کیا جب ووٹر ووٹ ڈالنے جائے گا تو آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ پیر کے روز ہی نریندر مودی نے رائے دہندگان سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے نکلیں. انہوں نے اپنی یہ اپیل سوشل میڈیا پر ڈالی، جس پر کانگریس نے اعتراض کیا. نریندر مودی نے اپنی اپیل میں بنارس حلقے کا بھی ذکر کیا، جس پر کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. مودی نے رائے دہندگان سے اپیل کرتے ہوئے کہا،
اس چرن میں پشچم بنگال، بہار اور پوروی اتر پردیش کے کچھ قریب 41 سیٹوں پر آج آپ متدان کر رہے ہیں. آج کے متدان میں وارانسی سیٹ بھی ہے. لوک تنتر ماں گنگا کی اس پاون دھارا سے ہمیشہ ہمیشہ پوتر ہوتا رہے، ہماری پرمپرائیں پوتر ہوتی رہیں، یہی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے.
بی جے پی نے کانگریس کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. بنارس میں بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس تینوں نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے. بنارس سے نریندر مودی کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے یہ حلقہ پوری دنیا میں موضوع گفتگو بنا رہا اور تمام سیاسی پارٹیاں اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے وعدے کرتی نظر آئیں. نریندر مودی نے دریائے گنگا کا بار بار اس انداز میں ذکر کیا، جس سے لوگوں میں جذباتی وابستگی پیدا ہو سکے. اس الیکشن میں سب سے زیادہ دورے نریندر مودی نے کیے. رپورٹوں کے مطابق انہوں نے 3 لاکھ کلومیٹر کا دورہ کیا اور 5,000 سے اوپر عوامی جلسوں سے خطاب کیا، جن میں ریلیوں کے علاوہ 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام سے خطاب بھی شامل ہے. آخری مرحلے میں بھی عوام نے زبردست جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا اور پولنگ تقریباً پرامن رہی. البتہ مغربی بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس اور اپوزیشن CPM کے کارکنوں میں بعض مقامات پر جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. ووٹوں کی گنتی 16 مئی کو کی جائے گی. 31 مئی کو 15ویں لوک سبھا کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس سے قبل نئی لوک سبھا تشکیل پا جانی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
طالبان نے پیر کے روز موسم بہار کی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے افغانستان بھر میں حملے کیے ہیں. باقیوں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا اور افغان دارالحکومت کے شمال میں بگرام میں نیٹو کے اڈے کو راکٹوں کا نشانہ بنایا. مشرقی شہر جلال آباد میں جنگجوؤں نے وزارت انصاف کی عمارت پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور باغیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، دو پولیس والے اور چار شہری ہلاک ہو گئے۔ غزنی میں ایک پولیس والے سمیت تین افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب باغیوں نے پولیس کی متعدد چوکیوں پر حملے کیے۔ طالبان نے تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پچھلے ہفتے طالبان نے کہا تھا کہ وہ پیر کے روز سے اپنی کاروائیوں کا آغاز کریں گے۔ یمن میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن میں عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کے روز اس فضائی حملے کا نشانہ مغرب صوبے کی ایک گاڑی تھی جو ان جنگجوؤں کو لے کر جا رہی تھی۔ امریکہ ان ڈرون حملوں پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ یمن میں القاعدہ کے جنگجوؤں کے خلاف بار بار بغیر پائلٹ کی یہ طیارے استعمال کرتا ہے۔ پیر کے روز یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یمنی فوج نے ملک کے جنوبی علاقوں میں القاعدہ کو ان کے مضبوط مورچوں سے دھکیلنے کی کوششیں کی ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اس کارروائی کے دوران درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ماسکو نے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرینی علاقوں میں خود مختاری کے لیے ہونے والی رائے شماری کا احترام کرتا ہے، اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے نتائج کو کیف اور علیحدگی پسند لیڈروں کے درمیان باہم مذاکرات سے نافذ کیا جائے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے پیر کے روز کہا کہ یوکرین میں بحران کو صرف اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب یوکرینی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان بات چیت ہو۔ انہوں نے کسی بین الاقوامی اجلاس کو اس سلسلے میں مسترد کیا۔ ادھر یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر ترچنوف نے باغیوں کی زیر نگرانی ہونے والے ریفرنڈم کو ایک پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ترچنوف نے پیر کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ ریفرنڈم قتل، اغوا، تشدد اور دیگر سنگین جرائم کو چھپانے کے لیے ایک پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں ان افراد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں جن کے ہاتھ خون آلود نہیں ہیں اور وہ ان کے مقاصد کا قانونی طریقے سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں دونیتسک اور لویانسک میں اتوار کو روس کے حامیوں نے متنازع ریفرنڈم کروایا تھا۔ باقی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والوں کی شرح بہت زیادہ تھی، لیکن سب کی نمائندگی یا ووٹنگ میں فراڈ کے خلاف بنیادی تقاضوں کے فقدان کے باعث پولنگ پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ دونیتسک یوکرین سے پیٹرک ویلز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اتوار کے روز یوکرین کے دو مشرقی صوبوں ڈونیٹسک اور لوہانسک میں علیحدگی سے متعلق ریفرنڈم کا انعقاد ہوا۔ اسکول 17 پر، جو اجلت میں بنائے گئے بہت سے پولنگ اسٹیشنوں میں سے ایک تھا، بوڑھے اور جوان اپنی رائے کے اظہار کے لیے آئے، جبکہ وی آئی پیز کی نگرانی مسلح محافظوں نے کی۔ ایک مترجم ایلک نے کہا کہ اوڈیسا میں حالیہ تشدد کے بعد، جس میں 40 سے زیادہ روس نواز علیحدگی پسند ہلاک ہوئے، اب قومی وحدت ناممکن ہے۔
I'm not quite certain of it, but I believe that the events
Reporter
that are happening now are
کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ علاقہ روس کے اندر زیادہ خوشحال ہوگا؟ ایلک کا جواب ہے کہ مجھے اس کا یقین نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ناگزیر ہیں، اور تباہ ہو جانے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ الفاظ تھے ایک مترجم ایلک کے۔ بیلٹ میں ووٹروں سے پوچھا گیا کہ آیا وہ پیپلز ریپبلک آف ڈونیٹسک اور لوہانسک میں خود اختیاری کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ ووٹنگ میں حصہ لینے والوں کی بھاری اکثریت اس کا جواب ہاں میں دیتی دکھائی دی، لیکن یہ خیال کیا گیا ہے کہ آبادی کا ایک خاطر خواہ حصہ ووٹنگ کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ تائسیا نکولائیونا برہم تھیں کہ یوکرین نواز سرگرم کارکنوں نے ان کے دروازے کے ذریعے ایک اشتہار پھینکا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن باغیوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ مجھے کاغذ کا ایک اشتہار انگیز ٹکڑا ملا جس میں مسٹر پوٹن کو دکھایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سوچ تبدیل کر لی ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا۔ یہ تو اشتعال انگیزی ہے، وہ یہ کام دانستہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے نہ جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریفرنڈم نہ ہو، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ ڈونیٹسک کے علاقے کے لوگ ڈونیٹسک پیپلز ریپبلک کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس تائسیا کے۔ ووٹنگ میں جعلسازی کے امکان پر سنجیدہ سوال بھی موجود ہیں۔ بیلٹس کو ڈپلیکیٹنگ سے بچانے کے لیے ان پر کوئی خصوصی نشان موجود نہیں ہے، اور کچھ پولنگ اسٹیشنوں سے یہ رپورٹ ملی کہ وہاں کوئی ووٹنگ بوتھ یا انتخابی رجسٹرز موجود نہیں تھے۔ ڈونیٹسک کے ذرا ہی باہر مکیوکا کے علاقے میں انتخابی عہدیداروں نے بی او اے کو ووٹروں سے علیحدگی میں بات کرنے سے روکا اور جو کچھ ووٹروں نے انہیں بتایا اس پر گہری نظر رکھی۔ پولنگ اسٹیشن کے ایک عہدیدار سرگئی نووکوفسکی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کسی شخص پر اپنے شاطرانہ سوالات سے کس طرح دباؤ ڈالیں گے۔ ہم فکر مند ہیں، ہم نے آپ پر فلم بنانے کی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ اس ووٹر سے مختلف قسم کے بہت سے سوال پوچھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اشتعال انگیز سوالات بھی۔ یہ الفاظ تھے مکیوکا کے ایک انتخابی عہدیدار مسٹر نووکوفسکی کے۔ یوکرین کے قائم مقام صدر الیگزینڈر ٹرچینوف نے ووٹنگ کو گہری کھائی کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے، لیکن اب گیند کیف کے کورٹ میں ہے۔ اس چیز کا دار و مدار کہ آیا یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھتا ہے یا نہیں، اس پر ہوگا کہ یہاں حکومت نتائج پر کس احتیاط سے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب مشرقی یوکرین کے کچھ شہریوں نے کیف سے ممکنہ آزادی کے مسئلے پر ووٹنگ میں حصہ لیا، واشنگٹن کی توجہ 25 مئی کو ہونے والے قومی انتخابات پر ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باومن کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس میں روس کے خلاف مزید سخت پابندیوں کی حمایت میں یہ امید بڑھی ہے کہ اس سے یوکرین کے اندر جمہوریہ ملک کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ تفصیلات اسد حسن سے۔
مشرقی یوکرین میں اتوار کے روز ریفرنڈم ہوا، باوجود کے وسیع تر بیانات میں ووٹنگ کے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل کے مطابق روس کی جانب سے ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ صدر ولادیمیر پیوٹن اپنے گزشتہ ہفتے کے وعدے کے مطابق یوکرین کی سرحد کے نزدیک سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں اس کے مطابق وہ واپس نہیں جا رہے۔ آپ یہ بات روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ واپس جا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہیں جا رہے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، یوکرین کی جانب روس کے جارحانہ رویے میں ان سے بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایک بار پھر چک ہیگل کے الفاظ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس قلیل مدتی فوائد کے لیے خود کو تنہا کر رہا ہے۔ روس یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کسی طور جیت رہا ہے، لیکن دنیا محض قلیل مدتی مفاد کا نام نہیں ہے۔ اس بارے میں ریپبلکن سینیٹر کیلی ایارٹ کا کہنا ہے، یہ وہی کھیل ہے جو ہم نے اس سے پہلے کرائمیا کو مشرقی یوکرین میں کھیلتے دیکھا ہے۔ یہ عسکریت پسندی کی طرز کا روسی اقدام ہے جس کا مقصد بدامنی پیدا کرنا ہے۔ سینیٹر کیلی ایارٹ کی خواہش ہے کہ امریکہ یوکرین میں 25 مئی کے انتخابات سے قبل روس کی پوری معیشت کو پابندیوں کا ہدف بنائے۔ ان کے ریپبلکن ساتھی لنڈسے گرام چاہتے ہیں کہ صدر باراک اوباما روس کے خلاف تعزیری اقدامات کے لیے کانگریس سے باقاعدہ منظوری حاصل کریں۔ Instead of doing this by executive order, Mr. President, come to the Congress. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر، انتظامی حکم نامہ جاری کرنے کی بجائے کانگریس میں آئیے اور دیکھیے آیا آپ کی پابندیوں کے لیے دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ اس سے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو ایک سخت پیغام جائے گا، اس سے روس کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے اتحادیوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اتوار کو دیر گئے اوباما انتظامیہ نے ایک بار پھر متنبہ کیا کہ روس پر مزید بھاری قیمت عائد کی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے منصوبوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو وسعت دے رہا ہے۔ ہر چند کے بین الاقوامی برادری کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات ہیں۔ پاکستان کی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایٹمی توانائی کے پروگرام کے سلسلے میں چین کی مدد کا ہاں ہاں ہے۔ مزید تفصیلات ایاز گل کی رپورٹ میں۔ نیلو فرمغل کی زبانی۔
پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا تجزیہ کرنے والے غیر ملکی ماہرین نے اس کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر پیٹر لاوے حال ہی میں ایشیا اور پیسیفک سیکیورٹی امور کے لیے امریکہ کے قائم مقام نائب وزیر دفاع کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس ماہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر تفصیلی گفتگو کی، جس کے بارے میں بہت سے غیر ملکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان یہ ہتھیار بنا رہا ہے۔
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most troubling concern in Washington and in other capitals.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن اور دیگر ملکوں میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام واحد تشویشناک مسئلہ ہے. خاص طور پر میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں وسعت کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے تحت میزائل تیار کرنے کے لیے فسل مٹیریل پروڈکشن میں اضافے کی کوششیں جاری ہیں. اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. جنگی ہتھیاروں کے طور پر ان کی تیاری اور طویل مار کرنے والے آلات بھی ان میں شامل ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی سے زیادہ پریشان کن امر یہ ہے کہ اسے کون کنٹرول کرتا ہے. سن 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی اے کیو خان نے ایٹمی اسلحہ کے پھیلاؤ کا نیٹ ورک تشکیل دیا جو ایران، لیبیا اور شمالی کوریا میں خفیہ طور پر جوہری پروگراموں میں مدد فراہم کرتا تھا. پاکستان کے بھارت اور کابل مخالف جنگجو گروپوں کے ساتھ تعلقات نے بین الاقوامی کمیونٹی میں مزید تشویش پیدا کر دی. مارک فٹز پیٹرک لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاہم اسلام آباد نے اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے قابل تحسین اقدامات اٹھائے ہیں اور اسے سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک کھلی رسائی کی اجازت ہونی چاہیے.
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's.
وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے ملتے جلتے ایک جوہری تعاون کے معاہدے کی پیشکش کی جائے. جوہری پروگرام کو معمول پر لانے کے لیے ایک فارمولا فراہم کرنا سب سے طاقتور ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے جسے مغربی ملک پاکستان کے جوہری صورتحال کو مثبت شکل دینے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی ان بہت سی شرائط پر پورا اترتا ہے جو بھارت کے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے ضروری تھی. ان میں فوجی اور سویلین نیوکلیئر تنصیبات کو علیحدہ کرنا، جوہری تجربات پر قانونی مہلت کا جائزہ لینا اور برآمدی کنٹرول کو سخت کرنا. پاکستانی حکام نے حال ہی میں اپنے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ ایک سویلین نیوکلیئر معاہدہ کرنے کی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، لیکن خلاف توقع اسلام آباد کانفرنس میں باتیں کرتے ہوئے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین انصار پرویز نے کہا کہ وہ ایسے اقدام کی تجویز نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے اسلام آباد چین پر بھروسہ کر سکتا ہے.
If you are going to buy a nuclear power plant from a country, you must have a very deep understanding.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک سے نیوکلیئر پلانٹ خریدیں جس سے آپ کی بہتر ہم آہنگی ہو، آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پر برا وقت آئے گا تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. انصار پرویز امریکہ کی جانب اشارہ کر رہے تھے. سن 1980 میں افغانستان میں سوویت فورسز کے خلاف دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات رہے ہیں. سوویت فورسز کے چلے جانے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، جس کی وجوہات میں پاکستان کا جوہری پروگرام اور افغان طالبان کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات ہیں. یہ کشیدگی آج بھی برقرار ہے. پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام میں اضافے کا مقصد پاکستان کا شدید ترین توانائی کا بحران ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں چین کے توسط سے 2200 میگا واٹ نیوکلیئر پاور کمپلیکس کی تعمیر انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے. $10 ارب کا یہ پروجیکٹ 5 برسوں میں مکمل ہوگا. اگرچہ پاکستان کا جوہری پروگرام خفیہ طور پر جاری ہے، بہت سے غیر ملکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ سن 2020 تک جوہری ذخیرے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے چوتھے یا پانچویں نمبر پر آ سکتا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس. کولوراڈو اسکول آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کی گئی ایک حالیہ تحقیق میں یہ امر سامنے آیا ہے کہ 2001 سے لے کر 2009 تک چھوٹے بچوں اور نوجوانوں میں ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات میں ماضی کی نسبت کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے. کولوراڈو اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر ڈینا ڈیبیلی کہتی ہیں کہ گو کے اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں میں ذیابیطس میں مبتلا ہونے کی شرح میں اضافہ نوٹ کیا گیا، مگر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان عوامل کو نظر انداز کرنے سے ہم بچوں کے مسائل میں مزید اضافہ کریں گے. ڈاکٹر ڈینا ڈیبیلی کے مطابق اس تحقیق سے بچوں میں ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی ہوتی ہے،
جس کی طرف توجہ نہ دینے کی صورت میں یہ مسئلہ مستقبل میں گمبھیر شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ذیابیطس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے فرد کا اضافہ ہو گیا جو کہ روزمرہ کے امور ایک عام صحت مند انسان کی طرح سر انجام نہیں دے سکتا اور جس کو مستقبل میں مزید کئی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈینا ڈیبلی اور ان کی ٹیم نے ریاست کیلیفورنیا، کولوراڈو، اوہایو، جنوبی کیرولائنا اور واشنگٹن سے ڈیٹا اکٹھا کر کے بچوں میں ذیابیطس کی شرح کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق میں 19 یا اس سے کم عمر کے 30,00,000 بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ 2001 میں ہر 10,000 بچوں میں سے 14.8 بچوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص ہوئی۔ یہ ذیابیطس کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسانی جسم انسولین نہیں بنا پاتا۔ انسانی جسم میں خون کے بہاؤ سے شکر ہٹانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ٹائپ 2 ذیابیطس گو کے زیادہ عام ہے، مگر یہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ذیابیطس کی اس قسم میں انسانی جسم انسولین تو بناتی ہے مگر اسے بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتی۔ اس تحقیق کے لیے تحقیق دانوں نے 10 برس یا اس سے زائد عمر کے بچوں میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے کیسز کا جائزہ لیا۔ 2001 میں ہر 10,000 بچوں میں سے 3.4 بچے، جبکہ 2009 میں ہر 10,000 بچوں میں سے 4.6 بچے اس مرض میں مبتلا پائے گئے۔ گویا 8 برسوں کے دوران بچوں میں ذیابیطس بڑھنے کی شرح 31% رہی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی تھی بالی ووڈ کی ان فلموں کی جن کا سب کو انتظار ہے۔ سنگھم 2، اجے دیوگن کے فینس کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ سن 2011 میں بننے والی اجے دیوگن کی سپر ہٹ فلم سنگھم کا سیکوئل سنگھم 2 14 اگست کو ریلیز ہوگا۔ فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے روہت شیٹی نے۔ بینگ بینگ، ریتک روشن اور کیٹرینہ کیف کو شائقین دیکھ سکیں گے ہالی ووڈ کی ایکشن تھرلر نائٹ اینڈ ڈے کے دیسی ورژن بینگ بینگ میں۔ دسہرہ کے موقع پر ریلیز کی جانے والی بینگ بینگ کو ڈائریکٹ کیا ہے سدھارتھ راج آنند نے۔ میری کوم، بھارت کی اولمپک سٹار میری کوم کی زندگی پر بنی فلم میری کوم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے پریانکا چوپڑا نے۔ اس بایوپک کے ڈائریکٹر ہیں امنگ کمار۔ فلم 2 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ حیدر، ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ پر بنی حیدر کی کہانی کشمیر کے پس منظر میں سیٹ کی گئی ہے۔ شاہد کپور اور شردھا کپور فلم کے ہیرو ہیروئن ہیں، جبکہ تبو بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی۔ فلم کے ڈائریکٹر ہیں وشال بھردواج اور فلم کی ریلیز ڈیٹ ہے 2 اکتوبر۔ فائنڈنگ فینی فرنانڈیز، سیف علی خان کی پروڈکشن کمپنی کی پروڈیوس کردہ فائنڈنگ فینی فرنانڈیز 4 جولائی کو ریلیز ہوگی۔ فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں دیپیکا پاڈوکون، ارجن کپور، نصیر الدین شاہ، ڈمپل کپاڈیا اور پنکج کپور۔
ملنے ہے مجھ سے آئی، پھر جانے کیوں تنہائی،
دعوت عشق
لائی عاشقی۔ خود سے ہے یا خدا سے اس پل میری لڑائی کس موڑ پہ ہے لائی عاشقی.
آج کی ٹو سے سٹارڈم کی بلندیوں پر پہنچنے والے آدتیہ رائے کپور دعوت عشق کے ہیرو ہیں, جبکہ اس کی ہیروئن ہے پرینیتی چوپڑا. دعوت عشق کامیڈی ڈرامہ ہے جو 5 ستمبر کو ریلیز ہوگی. فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے حبیب فیصل نے اور پروڈیوسر ہیں آدتیہ چوپڑا.
اپنے کرم کی کرا گائے
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ, پتا ہے urduvoa.com.
مجھ کو ارادے دے قسمیں دے وعدے دے میری دعاؤں کے اشاروں کو سہارے دے دل کو ٹھکانے دے نئے بہانے دے خوابوں کی بارش.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. اتوار کے دن تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کے بارے میں جو مطالبات پیش کیے تھے ان پر ملک کی سیاسی جماعتوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے کامران حیدر اس کی تفصیل بتائیں گے.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں پر موجودہ الیکشن کمیشن کے تحلیل کے مطالبے کے بعد حزب اختلاف کی بعض سیاسی جماعتوں کا بھی کہنا ہے کہ آئندہ انتخابی عمل کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے 4 اراکین مستعفی ہو جائیں. وائس آف امریکہ سے پیر کو گفتگو کرتے ہوئے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز سعید غنی کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی و جمہوری نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں متفق ہوتے ہوئے انتخابی اصلاحات متعارف کروائیں.
بہت زیادہ پیسہ بھی حکومت نے دیا الیکشن کمیشن کو جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کی, پھر جس قسم کے اختیارات وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کو لیجسلیشن کے ذریعے دیے گئے. اچھا پھر اس کے بعد جب اگر چیف الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے سکتے ہیں کسی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبرس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے اس بات پر کہ وہ ناکام ہو گئے تھے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں, اور اب وہ ریزائن بھی کریں. ریزائن کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے زبان کھولیں کہ ہوا کیا تھا, اگر
اتوار کو اسلام آباد میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات کے قانونی انداز میں تدارک نہ ہونے پر ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کیا تھا. ان کا الزام تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا, اس لیے اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے. آئین کے تحت کوئی حکومت بھی چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دیگر 4 اراکین کی برطرفی نہیں کر سکتی, بلکہ ایسا صرف کسی سپریم کورٹ کے جج کی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی ممکن ہے. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز رفیق رجوانہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرر کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ مطالبہ کرنا صحیح نہیں.
ہارنے والوں کو الزام لگانا ہے کہ الیکشن اور یہ ساری چیزیں ہائی جیک ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ اے گڈ سائن. دیکھو یہ ریفارمز کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے, مگر پروسیس چلنے دینا. اگر پروسیس کو ہر 6 مہینے بعد سال بعد انٹرپٹ کر لیں, پہلے تو ہم الیگیشن لگاتے تھے آرمی جنرلز پر, اب انٹرپشن کر لیں پولیٹیکل لیڈر آ گئے ہیں.
ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے پیر کو تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز کے لیے خطوط بھی ارسال کیے گئے. انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سربراہ مدثر رضوی انتخابی اصلاحات کے بارے میں کہتے ہیں,
ای سی پی کی انڈیپینڈنس ہے, لیکن ای سی پی کی انڈیپینڈنس ہیز ناٹ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو اتھارٹی. مثال کے طور پہ رولز ایگزیکٹو یعنی پریسیڈنٹ اپروو کرتا ہے, بجٹ ایگزیکٹو اپروو کرتی ہے, یہ افسر کہاں سے آ رہے ہیں وہ ایگزیکٹو. دوسرا ریفارم کمپلیٹ انسولیشن فرام جوڈیشری, یعنی الیکشن کے پروسیسز میں الیکشن کے ڈیسیشن میکنگ جو ہے اپیل ان کی ہو سکتی ہیں لیکن الیکشن کے ڈیسیشن اسٹے نہیں ہو سکتے. تیسرا ریفارم وہ دیر از نو میکینزم آف دی اکاؤنٹیبلٹی آف دا آفیشل اپوائنٹڈ آن الیکشن ڈیوٹیز.
ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو پہل کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا عمل شروع کرتے ہوئے ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا صوبے میں ریڈیو اب بھی خبریں اور اطلاعات فراہم کرنے کا سب سے مقبول ذریعہ ہے. نہ صرف اس صوبے میں بلکہ آزاد قبائلی علاقوں میں بھی بجلی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے ریڈیو اب مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے. اس بارے میں پشاور سے گل رخ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دور دراز اضلاع اور افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں اب بھی معلومات کے حصول کے لیے ریڈیو اہم ذریعہ ہے. ان علاقوں میں اکثریت پسندوں کے پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے بھی ریڈیو بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پختونخوا ریڈیو کے نام سے ایف ایم ریڈیو سٹیشنز شروع کیے ہیں، جس کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع اور قبائلی علاقوں میں 29 سے زیادہ ریڈیو اسٹیشن سے نشریات پیش کی جا رہی ہے. ان ریڈیو اسٹیشن سے تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ تبصرے، معلومات عامہ، حالات حاضرہ، کھیل، ثقافت، صحت اور تعلیم سے متعلق پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی افسانہ اس بارے میں کہتی ہیں،
قبائلی علاقوں میں ریڈیو اسٹیشن کے فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس طرح قبائلی علاقوں میں ایجوکیشن آئے گی، اویئرنیس آئے گی لوگوں میں، اور اس سے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے لوگ. بہت ساری انفارمیشن سب لوگوں کو مل سکتی ہے ریڈیو کے تھرو. ہم اپنے علاقے کو آگے لے جا سکتے ہیں، ان کو اور بھی ترقی دے سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ بہت سارے ریڈیو اسٹیشن کھل جائیں وہاں پہ.
موجودہ حالات میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں کچھ مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ریڈیو خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں جہاں پر ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور دوسرے مواصلاتی ذرائع کا پہنچنا ناممکن ہے، وہیں لوگوں کو باخبر رکھنے اور انہیں دنیا سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لوگ ریڈیو کو سنتے، اس کے ذریعے دنیا کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں اور ملک کے حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس سے انہیں پل پل کی خبر گھر بیٹھے بآسانی مل سکتی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں بجلی کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، ریڈیو ٹرانزسٹر کے ذریعے ہر جگہ بغیر بجلی کے لوگ ریڈیو کے اثرات سے مستفید ہو سکتے ہیں اور پل پل کی خبر رکھ سکتے ہیں
اور معلومات بھی فراہم ہوتی ہے. ہمارے گاؤں میں جو ہے بجلی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم بار بار جو ہے نا ریڈیو سنتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں.
صوبے کے دور دراز اضلاع اور قبائلی علاقوں میں بسنے والوں تک ریڈیو کے ذریعے معلومات کی فراہمی کی ان کوششوں میں صوبائی حکومت کے علاوہ بعض بین الاقوامی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں. گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی افغانستان میں خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور تقریباً 40 زخمی ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایسے میں جب افغانستان میں صدارتی انتخاب کی مہم جاری ہے، تشدد کے واقعات کا سلسلہ تھمے نہیں ہے. تفصیلات سعدیہ اسد سے.
یہ مہلک حملہ قندھار صوبے میں کیا گیا، جو افغانستان کا تشدد کی زد میں رہنے والا ایسا جنوبی علاقہ ہے جہاں اکثر و بیشتر طالبان عسکریت پسند اسی طرح کے حملے کرتے رہتے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس حملے کا نشانہ افغان فوج کی ایک گاڑی تھی. تاہم اس خودکش حملے میں زیادہ تر عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. اسی اثنا میں افغانستان کے اگلی صف کے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے جون کے وسط میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخاب سے قبل اپنی صدارتی مہم میں اہم پیش رفت کی ہے. سابق وزیر خارجہ زلم رسول، جو 5 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں تیسرے نمبر پر آئے تھے، یہ کہتے ہوئے عبداللہ عبداللہ کی تائید کی ہے کہ وہ دونوں مل کر اتحاد بنائیں گے. کابل میں ایک مشترکہ بات چیت میں زلم رسول نے کہا کہ قومی اتحاد، استحکام، امن اور خوشحالی جیسے عوامل عبداللہ عبداللہ کی حمایت کی بنیاد بنے ہیں، کیونکہ افغان عوام اب جنگ اور تفریق سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بنیادی وجہ اس چیز کو روکنا ہے کہ انتخابات کا فیصلہ علاقائی اور نسلی بنیادوں پر ہو. انہوں نے مزید کہا کہ ان کا اقدام افغانستان کو سیاسی استحکام کی جانب لے جائے گا. عبداللہ عبداللہ نے اپنے سابق حریف کے فیصلے کو سراہا اور اسے قومی اتحاد کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اتوار کے روز کے اس فیصلے نے یقیناً افغانستان کے ان دشمنوں کو مایوس کیا ہوگا جو افغانستان کو نسلی بحران میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظلم رسول افغانستان کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں افغانستان کی پشتون اکثریت کی بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے، جو عبداللہ عبداللہ کو ان کے متفرق پس منظر کی بدولت تاجک آبادی کے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عبداللہ عبداللہ نے پہلے مرحلے میں اپنے قریبی حریف اشرف غنی کے 32% کے مقابلے میں 45% ووٹ حاصل کیے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
نائجیریا کے عسکری پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 اسکول طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ اس شدت پسند گروپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ ان 300 کے قریب لڑکیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں اگر نائجیریا کی حکومت اس کے بدلے میں ان کے گرفتار عسکری پسندوں کو رہا کر دے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کو حاصل ہونے والی 17 منٹ کی اس ویڈیو میں بوکو حرام گروپ کے لیڈر ابوبکر شکاؤ کی کئی منٹ تک بولتے دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 130 طالبات کو دکھایا گیا جو حجاب پہنے ہوئے تھیں اور کسی دیہاتی مقام پر نماز ادا کر رہی تھیں۔ ابوبکر شکاؤ کا دعویٰ تھا کہ ان لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بوکو حرام کا لیڈر اس ویڈیو میں کہتا ہے، یہ لڑکیاں جنہیں تم اپنے مقاصد کے لیے قید رکھتے ہو، ہم نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ ہم نے حقیقت میں انہیں آزادی دی ہے، تم جانتے ہو ہم نے انہیں آزاد کیا ہے۔ یہ لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ گروپ میں سے 3 لڑکیوں کا ویڈیو میں انٹرویو دکھایا گیا ہے۔ 2 لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسائی تھیں لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بوکو حرام نے پچھلے ماہ 300 سے زیادہ لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ تقریباً 53 بچ نکلی تھیں لیکن 276 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ امریکہ اور دوسرے متعدد ملکوں نے اپنے انٹیلیجنس اور فوج کے ماہر بھیجے ہیں جو ان طالبات کی تلاش میں مدد کریں گے، لیکن امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اتوار کے روز کہا کہ ان لڑکیوں کو بازیاب کرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چک ہیگل کہتے ہیں،
It's going to be very difficult. It's a vast country. So this is not going to be an easy
یہ بہت مشکل ہوگا۔ یہ ایک وسیع ملک ہے، اس لیے یہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے تمام ممکنہ وسائل استعمال کریں گے کہ نائجیریا حکومت کی اس تلاش میں مدد دی جائے۔ چک ہیگل نے کہا کہ اوباما انتظامیہ بوکو حرام سے مقابلے کے لیے لڑاکا فوجی بھیجنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اتوار کے روز کہا کہ بوکو حرام سے نمٹنے کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے افریقی لیڈروں کی ایک کانفرنس اس ہفتے کے آخر میں پیرس میں بلائی جائے۔ گروپ پر الزام ہے کہ اس نے پچھلے 5 سال میں ہزارہا لوگوں کو بم حملوں اور فائرنگ میں ہلاک کیا ہے۔ تھائی لینڈ میں قائم مقام وزیر اعظم نے پہلی بار نامہ نگاروں سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ بحران کا واحد حل انتخابات ہیں۔ بینکاک سے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
بینکاک کے لمپینی پارک میں مظاہرین نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یہ جگہ اقوام متحدہ کے دفتر، فوج کے صدر دفاتر اور سرکاری عمارتوں کے قریب ہے۔ پچھلے ہفتے عبوری وزیر اعظم کے طور پر مسٹر نیوا ٹھمرونگ بوم شنگ پیسن نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے غیر ملکی صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اب تک مظاہرین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے۔
We do not want violence to happen. We don't want any killings.
ہم تشدد کو بھڑکانا نہیں چاہتے، ہم مزید ہلاکتیں نہیں چاہتے اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ قائم مقام وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر ہم اس وقت تک حکومت سنبھالے رکھیں گے جب تک کہ نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عبوری حکومت بدھ کے دن الیکشن کمیشن سے بات چیت کرے گی اور 20 جولائی کو انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی نے اب تک اس میں شرکت کا عندیہ نہیں دیا ہے۔ مظاہرین کے لیڈروں نے قائم مقام حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سینٹ، جج اور الیکشن کمیشن نئی حکومت کا فیصلہ کریں۔ ان کے ترجمان اکانات پرومفان کا کہنا ہے،
We're just hoping that those that have the power, for example, the Senate, will come together with the people and trying to find...
ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ادارے جن کے پاس طاقت ہے مثلا سینٹ وہ مل کر ایک نئی حکومت کے قیام کا فیصلہ کریں گے ایسی حکومت جو موجودہ مسائل کو فوری طور پر حل کر سکے نامہ نگاروں نے قائم مقام وزیر اعظم سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا ملک میں تقسیم بڑھ جائے گی اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خانہ جنگی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے اس وقت امن و امان قائم کرنے کے مرکز سی اے پی او جس میں پولیس اور فوج کے ارکان بھی شامل ہیں موجودہ قائم مقام وزیر اعظم کے تقرر کی حمایت کر رہے ہیں بہرحال اس وقت پورے ملک میں یہ تصور پھیل رہا ہے کہ دو بڑے گروپوں کے درمیان اگر پرتشدد مقابلہ ہوا تو تھائی لینڈ کی فوج مداخلت کر سکتی ہے فوج 1930 سے اب تک 18 مرتبہ حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر چکی ہے حالیہ چند مہینوں کے دوران فوج کے اعلی حکام نے یہ کہا ہے کہ فوجی انقلاب مسائل کا حل نہیں ہے اور فوجی مداخلت آخری حربہ ہوگی اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں پیر کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پاکستان نیوی کا ایک افسر ہلاک ہو گیا یہ واقعہ شارع فیصل پر کارساز کے علاقے میں پیش آیا جہاں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے نیوی کے افسر پر فائرنگ کی زخمی افسر کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا اس حملے کے محرکات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے آج پاکستان میں امریکہ کے سفیر ریچرڈ آلسن اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے این اے 25 شاہراہ کی تکمیل کے منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت چمن کو کوئٹہ کے ذریعے قلات سے منسلک کیا جائے گا اس منصوبے کے تحت اس اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تعمیر کے لیے $64 ملین کی رقم حکومت پاکستان کو فراہم کی جائے گی جبکہ اضافی $26 ملین مستقبل میں مختص کیے جائیں گے این 25 شاہراہ کی مرمت سے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان اہم تجارتی گزرگاہ بحال ہوگی جبکہ یہ شاہراہ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے ہوتی ہوئی کراچی تک جائے گی اس سے شاہراہ کے ساتھ موجود شہروں اور آبادیوں کو تقویت ملے گی اور مواصلاتی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو وسعت ملے گی اور صحت عامہ تعلیم اور دیگر سماجی خدمات تک رسائی میں بہتری آئے گی امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے معاہدے پر دستخط کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کو پاکستانی حکومت کے ساتھ اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تعمیر نو میں اشتراک کار پر فخر ہے یہ اشارہ پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اشتراک کار کو مزید استحکام ملے گا کیونکہ یہ پاکستان کے عوام اور ان کی آئندہ نسلوں کے کام آئے گی لیبیا میں افریقی ممالک سے داخل ہونے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 51 دیگر افراد کو بچا لیا گیا یہ حادثہ لیبیا کے شہر طرابلس کے ساحل کے قریب پیش آیا اور لیبیا کے حکام نے اتوار کی شب بتایا کہ انہیں ہلاک ہونے والوں میں سے 24 کی لاشیں ملی ہیں حکام نے بتایا جن افراد کو بچا لیا گیا ان کا تعلق کئی ممالک سے ہے لیبیا کی بحریہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کشتی کا نچلا حصہ ٹوٹنے کے باعث اس میں پانی بھر گیا جس سے وہ غرقاب ہو گئی بچ جانے والے افراد کے مطابق کشتی میں 130 افراد سوار تھے افریقی ممالک سے لیبیا کی سرحد ملتی ہے جہاں سے عموماً غیر قانونی تارکین وطن لیبیا میں داخل ہونے کے بعد یورپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں خبریں ختم ہوئیں اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے حل کے لیے P5+1 ممالک اور ایران کے درمیان مبسوط مذاکرات کا چوتھا دور 13 مئی کو ویانا میں شروع ہو رہا ہے محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات تفصیلی اور ٹھوس ہوں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار نہ کر سکے اور ان کا یہ پروگرام محض پرم مقاصد کے لیے ہو انہوں نے کہا کہ مذاکرات اس مقصد کے لیے سفارتی ذریعہ بننے کا بہترین موقع ہیں میری ہارف کہہ رہی ہیں کہ ہم سب ایک میز کے گرد بیٹھ کر نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کریں گے ہم سب اس مقصد کے حصول کے لیے پرعزم ہیں مس ہارف نے بتایا کہ اتفاق رائے کا اصل مسودہ ابھی تحریر نہیں کیا گیا ہے، مگر مذاکرات کے اس دور کے دوران اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لائحہ عمل کے مشترکہ منصوبے کے تحت اس وقت تک مکمل اتفاق رائے نہیں ہوگا جب تک کہ سبھی امور پر مکمل اتفاق نہ ہو جائے۔
So we could get to 95% and still not have an agreement. So really what we're focused on is getting to 100%.
میری ہارف کہہ رہی ہیں کہ 95% اتفاق رائے کے باوجود بھی ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، لہذا 100% اتفاق پر یہ مذاکرات مرکوز ہوں گے۔ محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان ہارف نے یہ بھی کہا کہ پیچیدہ مسائل کے بارے میں یہ مذاکرات کافی سخت ثابت ہوں گے۔ ہم نے پہلے 3 ادوار میں تمام مسائل پر بات کی ہے، ہم نے بعض شعبوں میں باہمی اتفاق رائے بھی دیکھا ہے یا کم از کم اس جانب پیش رفت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہے کہ مزید مشکل مذاکرات ابھی باقی ہیں۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ ہم مسودہ تحریر کرنا شروع کر سکتے ہیں اور 20 جولائی تک اس کا اختتام کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے گا یا نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام یو ٹائم کے ساتھ میں ہوں نیلو فرموغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حساب کے مضمون کی اہمیت اور اسے سیکھنے کے آسان طریقوں پر بات کریں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ان کے پسندیدہ مضمون کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو حساب کو پسند کرتے ہوں گے۔ کسی بھی طالب علم کے لیے حساب سیکھنا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، وہ اسے سیکھنے کی تگودوں میں بعض اوقات رٹے بھی لگاتے ہیں۔ اکثر تو دیکھا گیا ہے کہ بچے کسی ٹیسٹ یا امتحان سے قبل رونے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور آخر کار وہ فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبر اتنے کم آتے ہیں کہ مارکس شیٹ پر ایک دھبے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
If it takes 6 hours to get to your destination and you have a 2-hour movie on the DVD to watch, how many times in a row can you watch the movie on the trip?
3.
کہتے ہیں کہ حساب کا مضمون سکھانے میں جہاں بہت بڑا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین یا دیگر گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال یہاں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے میں ملتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی ایک خاتون نے اپنے بچوں کو نوعمری سے ہی حساب سکھانے کا تہیہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا اختیار کردہ طریقہ ایسا مقبول ہوا کہ اب وہ اس موضوع پر اپنی ذاتی ویب سائٹ چلا رہی ہیں۔ یہ خاتون ہے لورا اورڈیک، جن کا بچپن خود ان کے بقول عادات اور ہنسوں کے ساتھ گزرا ہے۔ لورا کی والدہ جب کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو ننی لورا اس میں ڈالے جانے والے اجزاء کی مقدار کا تعین کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے جیومیٹری کی شدھ بدھ اپنے والد سے حاصل کی، جو فارغ اوقات میں بڑے کا کام کرتے تھے۔ گھر کی انہی چھوٹی موٹی سرگرمیوں کے نتیجے میں حساب سے ان کا شغف بڑھتا چلا گیا اور یہ ان کا پسندیدہ مضمون ٹھہرا۔ اپنا گھر بسانے کے بعد لورا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ان کے بچے بھی حساب میں ماہر ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو نوعمری سے ہی حساب سکھانے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی، جو کامیاب رہی۔ جب میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ہم نے اسے ہر رات سونے سے پہلے کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ حساب کا ایک آسان سا سوال حل کرنے کے لیے دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سوال زیادہ تر ایسی کہانیوں پر مشتمل ہوتے تھے جن میں ان کی بیٹی کو زبانی یا انگلیوں کی مدد سے گن کر جانوروں، گاڑیوں یا ٹافیوں کی تعداد کا حساب کرنا ہوتا تھا۔ لورا کہتی ہے کہ ان کے اس طریقے کو خاندان میں بہت سراہا گیا۔ جب میرا 3rd child 2 سال کا ہوا تو اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ اسے بھی اپنی بڑی بہن اور بھائی کی طرح الگ سے حساب کے سوال دیے جائیں جنہیں وہ خود حل کر سکے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ حساب کا مضمون ہمارے گھر میں مقبول ہو رہا ہے اور ہمارے بچے سونے سے پہلے کہانی سننے کے علاوہ حساب کے سوال حل کرنے کا بھی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جلد ہی لورا کی اس دلچسپ ترکیب کی کہانی خاندان بھر میں پھیل گئی اور ان کے رشتہ داروں اور احباب نے بھی ان سے اپنے اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی دلچسپ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ جب یہ تقاضے زیادہ بڑھے تو لورا نے اس مقصد کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی جس پر وہ روزانہ بچوں کے لیے حساب کے سوال شائع کرتی ہیں۔ ان کے بقول اس وقت ان کی یہ ویب سائٹ صرف ای میل کے ذریعے 5,000 والدین کو ان کے تخلیق کردہ آسان سوالات ارسال کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو یقیناً حیرت ہوگی کہ آخر بچوں کو اتنی کم عمری میں ہی حساب کی عادت ڈالنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بچوں کو اگر نو عمری میں ہی کھیل ہی کھیل میں حساب کی عادت ڈال دی جائے تو آگے چل کر وہ اسکولوں میں حساب کے مضمون سے نہیں گھبراتے اور اس مضمون میں ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
میلز آن ویلز نامی تنظیم معذور اور عمر رسیدہ افراد تک خوراک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ رضا نقوی ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ایک رضاکار جان اسٹین بیک سے، جو خود بھی 80 سال کے ہیں۔ ان کی رپورٹ۔
میلز آن ویلز کا پروگرام ایسے لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنی عمر یا بزرگی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی ذہنی یا جسمانی حالت کی وجہ سے بھی اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انہیں کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مدد کے لیے ہمیں بلاتے ہیں۔ انہیں عموماً ہمارے اس پروگرام کا پتہ اپنے دوستوں سے چلتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنہیں ہم کھانا پہنچاتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔
میں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر کھانا نہیں پکا سکتی، اس لیے مجھے یہ انتظام اچھا لگتا ہے۔ اگر میرے لیے یہ انتظام نہ ہوا ہوتا تو میں اس وقت کسی نرسنگ ہوم میں رہ رہی ہوتی۔ اگر آپ کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہو تو وہ لا دیتے ہیں، جس طرح مجھے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں آسٹیوپروسس کی مریضہ ہوں، اس لیے میں نے انہیں بتا رکھا ہے کہ مجھے دودھ کی 2 بوتلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
میں نے 1989 میں ایک رضاکار کے طور پر میلز آن ویلز کے لیے پارٹ ٹائم کام شروع کیا تھا کیونکہ میں اس وقت ایک اسکول میں ٹیچر تھا، اور جب میں 45 سال کی ملازمت کے بعد میں 2003 میں ریٹائر ہوا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جسے میں کرنا پسند کروں۔
Hello. How are you?
یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بڑی عمر کے لوگوں کو جنہیں باہر نکلنے میں مشکل ہوتی ہے سروس فراہم کرتی ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ میں 1980 سے 3 بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ میری سب سے اہم ضرورت خوراک ہے جو یہ تنظیم مجھے فراہم کر رہی ہے، ورنہ مجھے کسی اولڈ ایج ہاؤس میں جانا پڑتا۔ میری پچھلے 8 سال سے ڈونلڈ اور اس کی بیوی ایگنس جیسے لوگوں سے دوستی ہے جو ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں، اور اسی طرح جل سے بھی دوستی ہے جو مینیجر ہے، اور اس تنظیم کے رضاکار بھی میرے دوست ہیں۔
صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے آج یہ کرنا ہے۔ مجھے 25 سال کے عرصے میں میلز آن ویلز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچنا نہیں پڑا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی خدمات ایسے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 99% آپ کے بے حد ممنون ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں جو کچھ کہتے ہیں انہیں سن کر انسان جذباتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔
ڈان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی صحت ہے اور وہ گاڑی چلا سکتے ہیں وہ یہ رضاکارانہ کام کرتے ہی رہیں گے۔
Hello, I was going to give you a call.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر سلمان تراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. اور اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن.